گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عزوجل بالخصوص دفن کرنے کے حوالے سے، کفن کے حوالے سے، یعنی جو قبر سے متعلق معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل اس پر ہم کچھ کلام کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلے میں مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، آئیے ہم ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے اس حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ ابتداءً یہ ارشاد فرمائیں کہ پچھلے سلسلوں میں ہم نے نماز جنازہ کا طریقہ، اس کے ارکان، اس حوالے سے گفتگو کی تھی، دفن کرنے کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے ارشاد۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفن کرنا یعنی میت کو کسی مقام کے اوپر زمین کھود کر اس کے اندر داخل کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ یعنی جن جن مسلمانوں تک میت کی اطلاع پہنچی مرنے کی، تو جس طرح ان کے اوپر یہ بات لازم ہے کہ وہ میت کی نماز جنازہ ان میں سے کچھ افراد پڑھیں گے تاکہ سب کے اوپر سے جو ہے وہ فرض اترے، اسی طرح میت کو دفنانا یہ فرض کفایہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ رکھ دیا اور اس کی چاروں طرف دیواریں کھینچ دیں،
صحیح،
یا کسی کمرے میں رکھ دیا، اس کے ارد گرد کمرہ بنا دیا، جیسے کہ فرعین مصر جو ہوتے تھے، یعنی پرانے زمانے میں مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے جن کو فرعون کہا جاتا تھا،
صحیح،
ان افراد کا طریقہ کار عمومی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کو حنوت کر کے، ممی ان کے بنا کے، پھر ان کو بڑے بڑے کمروں کے اندر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح نہیں ہو سکتا، اسلام کے اندر جو ہے وہ دفن کرنے کا حکم ہے کہ کسی نہ کسی مقام پر میت موجود ہے تو آپ نے اس کو دفن کرنا ہے،
صحیح،
یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر اس کو دفنایا نہیں گیا، نعوذ باللہ اس کو اٹھا کے کسی جگہ پہ پھینک دیا، سمندر میں ڈال دیا، نعوذ باللہ اس سے کوئی تنگ تھے اور اس کو درندوں کے آگے ڈال دیا، کوئی بھی اس طرح کا سلوک اس کے ساتھ نعوذ باللہ کیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔
ٹھیک،
مسلمان ہے، اس پر لازم ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں دفنایا جائے گا۔ تو میت کو دفنانا یہ فرض کفایہ ہے۔ بعض افراد نے دفنا دیا، جیسے کہ عمومی طور پہ اہل خاندان دفنا دیتے ہیں، تو اس سے ان کا فرض یہ ادا ہو جائے گا۔
ٹھیک، اچھا اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اسے قبر کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مروجہ جو اس وقت قبرستان کی صورت حال ہے، اس میں چوکور جو قبر بنائی جاتی ہے، یہ اور لحد بھی قبر، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور اس میں سنت کیا ہے، بہتر کیا ہے؟
اس میں لحد جو ہوتی ہے، یہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ باب المدینہ وغیرہ کے اندر جو ہماری طرف کے ایریے ہیں، ان میں لحد تو عمومی طور پہ بنتی نہیں، صندوق بنتا ہے، سیدھا سیدھا کھود کے اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ لحد جو ہوتی ہے وہ ہوتے قبر کھود کر اس میں قبلے کی طرف میت رکھنے کی جگہ کھودتے ہیں مزید سائڈ میں،
ٹھیک،
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر اس کو دفنا دیتے ہیں۔ تو یہ لحد کی یہ صورت ہوتی ہے کہ قبر کھودی ہوئی اس کے بعد قبلے کی طرف جو ہے مزید اس میں ایک جگہ بناتے ہیں اور اس کے اندر کھود کے اس کو میت کو وہاں دفناتے ہیں۔ باب المدینہ وغیرہ کے اندر جو قریب کے ایریے ہیں، یہاں پہ یہ صورت حال نہیں ہوتی، یہاں پر صندوق نما قبر ہوتی ہے کہ سیدھی سی قبر بنا دیتے ہیں کھڑی، تو یہ بھی جائز ہے، اس طرح بنا کے بھی دفنا سکتے ہیں، لیکن سنت برال لحد ہے کہ وہ اس طرح بنائی جائے کہ کھودی جائے، پھر قبلے کی طرف اس میں جو ہے وہ ایک اور جگہ کھود کے وہاں پر میت کو رکھا جائے، یہ سنت مبارکہ ہے۔
اچھا، اس میں جو قبر کی لمبائی ہے، چوڑائی، اس میں بھی کوئی حکم ہے یا؟
جی بالکل، ایک تو دیکھیں میت کے لیے حکم تو یہ ہے کہ دفنانا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ اس کی میت جو ہے وہ چھپ جائے زمین کے اندر، ایک تو یہ ہے۔ جو سنت مبارکہ ہے جو ہونا چاہیے بہتر، اس میں یہ ہے کہ قبر کی لمبائی جو ہے یہ میت کے قد کے برابر ہونی چاہیے،
لمبائی،
اس کی لمبائی ہے، اور جو چوڑائی ہے یہ آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور گہرائی جو ہے نیچے یہ کم سے کم آدھے قد تک ہونی چاہیے.
صحیح.
اور بہتر یہ ہے کہ یہ بھی قد کے برابر ہو.
صحیح.
یعنی لمبائی بھی قد کے برابر اور گہرائی بھی قد کے برابر اور جو چوڑائی ہے وہ آدھے قد کے برابر ہونی چاہیے. یہ بہتر طریقہ کار ہے, یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ میت کے لیے مفید ہوگا.
مدنی چینل کے ناظرین, قبر سے متعلق ہم نے سنا کہ قبر کی لمبائی چوڑائی اور لحد اور جو صندوق نما بنائی جاتی ہے اس کے احکام کیا ہیں. مزید انشاءاللہ شاء اللہ اس پر گفتگو کریں گے. آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہمارے علاقے کی مسجد کی صحن میں دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک شیٹ لگا ہوا تھا جس کے اوپر نیٹ کی چادر تھی, نیٹ کی شیٹ تھی, اور اس کے اوپر پینافلیکس پنکھوں اور لائٹوں کی حفاظت کے لیے کہ پانی یہاں تک نہ آ جائے. اب وہ ہوا کی وجہ سے کافی عرصے پہلے سے پھٹ گیا تھا جس کی وجہ سے پنکھوں کو اور نقصان ہو رہا تھا. اس کے بعد مسجد کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اس صحن کے اوپر مضبوط اور پکا شیڈ بنائیں گے اور وہ بنا بھی رہے. تو اب پوچھنا یہ تھا کہ جو شیٹ نیٹ کی وہ بچی اور پیناپلیکس اترا وہ بیکار پڑا ہوا ہے, تو کیا مسجد کمیٹی اس کو بیچ سکتی ہے, اس کے پیسے مسجد میں لگا سکتی ہے؟ اور اگر بیچے گی تو قیمت کا کیا اعتبار ہوگا کہ وہ مارکیٹ کے ریٹ کا اعتبار کیا جائے گا یا مسجد کمیٹی اپنے حساب سے کسی کو بھی بیچ سکتی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے.
عرضی کرنی تھی, جیسے ہم نے نماز میں قراءت میں سورت ملائی, جیسے ہم نے سورہ اخلاص پہلے پڑھی قل ھو اللہ احد, پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں ہم نے تبت یدا پھر ہمیں یاد پڑھنا شروع کر دیا, لیکن ہمیں یاد آیا کہ ہم نے اپنا یہ الٹا قرآن ہو جائے گا, تو اس میں کیا اس کا شرعی حکم کیا, اس کی رہنمائی فرما دیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
عمر قادری عطاری بات کر رہا ہوں چکوال سے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا انسان قدرتی طور پر اگنے والے بالوں کی سرجری کروا سکتا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مسجد کے صحن میں ایک شیڈ تھا, وہ سارا تفصیلی سوال تھا آپ نے سن لیا. اب نیا کام ہو رہا ہے, پچھلا جو سامان تھا اس کا حکم کیا ہے؟
جو پچھلا سامان ہے, اب ظاہر سی بات یہ کہ جو کنڈیشن یہ بتا رہے ہیں اس میں اس کے استعمال کی تو کوئی صورت نظر آتی نہیں ہے, کیونکہ وہ بولے پھٹ گیا وہ, تو اب وہ ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں استعمال ہو سکے. جو بظاہر ان کی صورتحال سمجھ آ رہی ہے, اگر تو وہ مسجد میں کسی اور جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے کسی اور کام میں ابھی یا بعد میں, اس کو سنبھالا جا سکتا ہے تو اس کو سنبھال کر ہی رکھا جائے گا. اور اگر وہ قابل استعمال ہے ہی نہیں کہ مسجد میں کسی جگہ وہ استعمال کیا جا سکے, تو اب یہ حکم ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو شیٹ تھی یا پیناپلیکس تھا یہ آیا کسی نے دیا تھا.
صحیح.
یا مسجد کے پیسوں سے عام چندہ جو ہے اس سے کیا گیا تھا یہ.
صحیح.
اگر تو یہ کسی نے دیا تھا تو اب چونکہ اس کا مسجد کے اندر تو کوئی استعمال رہا نہیں, دوسری جگہ پہ بھی استعمال نہیں ہے, تو اب یہ مالک کی ملک کی طرف لوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے.
اب مالک سے پوچھ لیا جائے, وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق اس کا کر لیا جائے. وہ کہتا ہے بیچ دے, بیچ کے رقم اس کی مسجد میں استعمال کر لے تو یہ کیا جائے گا.
ٹھیک.
اور اگر یہ مسجد کے چندے سے کیا گیا تھا تو اب جو ہے مسجد کی انتظامیہ دو تین افراد جو متدین ہوں سمجھدار ہوں وہ اس کو بیچ دیں اور مارکیٹ ویلیو کے مطابق اس کو بیچیں گے, اور پھر اس کی جو رقم ہوگی وہ مسجد کے دیگر کاموں کے اندر استعمال کی جائے گی.
ٹھیک. یہاں پر جو مسجد کمیٹیاں ہیں, میں ان کی بارگاہ میں مدنی التجا کروں گا کہ اس حوالے سے جو مسجد کا سامان نکلتا ہے, جو بھی ہم مسجد کے اندر تبدیلی کرتے ہیں, اس کے احکام سیکھنے کی کوشش کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں کوئی سیٹ صاحب تشریف لاتے ہیں اور ان کو کوئی چیز پسند نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں اس کو اتار دو اور میں کوئی چیز بھیجوں گا وہ لگا دیں, حالانکہ جو چیز پہلے سے لگی بھی تھی وہ قابل استعمال تھی, بالکل صحیح تھی. تو اس طرح کے من پسند بھی سلسلے مسجدوں میں ہوتے ہیں, تو مسجد کمیٹی میں آنا یہ باعث سعادت بھی ہے, لیکن بعض صورتوں میں آزمائش بھی بن جاتی ہے کہ شریعت کے احکام کی اگر پابندی نہیں کی جائے گی تو بعض صورتوں میں تاوان لازم آ جاتے ہیں. مطلب بہت اس کے اندر مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی مساجد کو, مدارس کو, اور دیگر جو اس حوالے سے احکام اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے اندر قراءت کے اندر یعنی ترتیب چینج ہو گئی, اس حوالے سے کیا حکم ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں دو باتیں سماعت فرما لیں کہ ایک ہے کہ الٹا قرآن پڑھنا اور دوسرا ہے نماز کے اندر الٹا قرآن پڑھنا. اگر کوئی خارج نماز تلاوت کر رہا ہے نماز کے علاوہ, اب وہ الٹا قرآن پاک پڑھتا ہے جان بوجھ کر, تو یہ ناجائز و حرام ہے. اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کے مطابق کہ آپ خود فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسے شخص کے لیے اندیشہ ہے کہ اس کا دل الٹ دیا جائے, تو اس لیے الٹا قرآن پڑھنے کی تو ویسے اجازت نہیں ہے جبکہ آپ باقاعدہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. وظائف کا معاملہ الگ ہے کہ وظائف میں بعض اوقات جو صورتیں ہوتی ہیں وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں, یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے. قرآن پاک جب پڑھ رہے ہیں آپ باقاعدہ تلاوت کر رہے ہیں تو الٹا نہیں آ سکتے, آپ کو پہلے والا پڑھنا پڑے گا پھر اس کے بعد آگے والا پڑھنا پڑے گا.
یہاں پر میں ایک لقمہ عرض کروں گا, جیسے صورتیں ہم پڑھتے ہیں, سورہ یاسین شریف ہے, سورہ دخان ہے, واقعہ ہے, یہ صورتیں ہیں, تو اگر یہ آگے پیچھے پڑھ لی تو پڑھی قرآن کے اندر ہی.
ہاں نہیں, اگر تو تلاوت کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ترتیب سے پڑھنا ہوگی.
اچھا,
لیکن بعض جیسے وظائف کی صورت میں ہوتی ہیں, جیسے حافظے کے لیے قرآن کو یاد کرنے کے لیے بھی حدیث کے اندر آئی ہے صورتوں کو پڑھنا, سورہ دخان, سورہ یاسین وغیرہ, تو اس میں ترتیب جدا ہے, تو چونکہ وہ ایک وظیفے کے طور پہ ورد کے طور پر ہے تو وہاں اس کی اجازت ہے کہ وہ حدیث پاک کے اندر اس کی اجازت دی گئی ہے. اور جیسے کھانے کے بعد جو ہے وہ پہلے سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے پھر اس کے بعد سورہ قریش پڑھی جاتی ہے, لیکن جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں باقاعدہ تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ ترتیب قائم رکھنی ہے. یہ ہو گیا خارج نماز, نماز کے علاوہ کا مسئلہ. نماز کی حالت کے اندر الٹا قرآن پڑھنا, اس کی ہیں دو صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ جان بوجھ کے اس طریقے سے کرتا ہے کہ پہلے اس نے آگے والی صورت پڑھی پھر اس کے بعد پیچھے والی صورت پڑھی, یا ایک ہی صورت کی آگے والی آیتیں پہلے پڑھی پھر پیچھے والی آیتیں پڑھی, تو یہ ہے ناجائز و حرام. اس طرح جو کرے گا وہ گناہگار ہوگا, اس کو توبہ کرنی ہوگی. لیکن یہ جو واجب ہے یہ ہے قراءت کا واجب, تلاوت کا واجب. اس سے نماز پر اس لحاظ سے فرق نہیں پڑے گا کہ نماز آپ کی مکمل ادا ہو جائے گی, نماز فرائض و واجب کے ساتھ شرائط کے ساتھ آپ کی ادا ہو گئی, لیکن اس طرح کرنے کی بنیاد پر گناہگار ہوں گے. اور دوسری صورت ہے کہ غلطی سے ایسا ہو جانا, یعنی پہلے سورہ اخلاص پڑھی مثال کے طور پر اور پھر جو ہے وہ یاد نہیں رہا, توجہ نہیں رہی, یا منہ سے جو ہے وہ سورہ جو ہے وہ تبت یدا نکل گئی, یا سورہ کافرون اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو گئی, تو اب اس کے اوپر یہ حکم نہیں ہے, بلکہ اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو سورت اس نے شروع کر دی ہے اسی کو اس نے پڑھنا ہے. بہرحال دونوں صورتوں کے اندر نماز تو ہو جائے گی, اور سجدہ صاحب کسی بھی صورت میں نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ جان بوجھ کے اگر اس طریقے سے کیا تو گناہگار ہوں گے, جس کی بعد میں توبہ کرنا ہوگی.
ٹھیک. سرجری بالوں کی,
ہاں یہ کہہ رہے تھے کہ قدرتی طور پر جو انسانی بال ہوتے ہیں ان کی سرجری, تو اب اس سے اللہ عالم کیا مراد ہے ان کی. اگر تو یہ مقصد ہے کہ انسانی بال ہی سر پہ لگاتے ہیں تو انسانی بال اس کو سر پہ لگانے کی اجازت نہیں ہے, ناجائز و حرام ہے. نہ اپنے بال لگا سکتے ہیں نہ کسی اور کے بال اپنے سر پہ لگا سکتے ہیں, انسانی بال نہیں لگا سکتے. اسی طرح خنزیر کے جو بال ہیں اس کو بھی لگانے کی اجازت نہیں ہے. کتے کے جو بال ہیں اس کے بارے میں علماء کا شدید اختلاف ہے, تو اس حوالے سے اس کے بالوں سے بھی بچنا چاہیے. اس کے علاوہ دیگر جانوروں کے جو بال ہیں یا آرٹیفیشل جو بال آتے ہیں اس کے ذریعے سے اگر کوئی اپنے بالوں کی سرجری کرواتا ہے, بال لگواتا ہے, تو یہ اس کے لیے جائز ہے, وہ لگا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. لیکن انسانی بال چاہے وہ اپنے ہوں چاہے کسی دوسرے کے ہوں اس کو لگانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
نہیں, ٹھیک. ہماری گفتگو چل رہی تھی کفن دفن کے حوالے سے, تو ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم جسم ہیر قبر میں رکھتے ہیں, اوپر سے قبر کو بند کر دیتے ہیں, مٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں, اگر تابوت میں جسم کو رکھا جائے پھر اس کو قبر کے اندر رکھا جائے تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں, اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں ایسا جو سلسلہ پیش آتا ہے وہ اس وقت آتا ہے کہ جب باہر ملک سے کسی جگہ سے میت آتی ہے تو جیسے تابوت میں آتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اتار دیتے ہیں.
صحیح.
تابوت کے ساتھ میت کو زمین کے اندر رکھنا یعنی قبر کے اندر رکھنا یہ مکروہ ہے.
صحیح.
لیکن اگر قبر کی جو جگہ ہے زمین ہے وہ ہے تر.
صحیح.
کہ بغیر تابوت کے میت رہ نہیں سکے گی, تو پھر اس صورت میں اس کی اجازت ہے کہ تابوت جو ہے اس کے اندر میت کو رکھ کے یہ دفنایا جا سکتا ہے, لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا یہ مکروہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے طریقے کے خلاف ہے.
یا اگر میت کی کنڈیشن ہی ایسی ہو اس حوالے سے؟
دیکھیں, میت کی کنڈیشن کی تو علماء نے نہیں قید لگائی, وہ تو مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو نکال کر جو ہے وہ دفن کیا ہی جا سکتا ہے.
ٹھیک.
کیونکہ قبر کے اندر ہی رکھنا ہے.
صحیح.
لیکن وہ قبر کی حالت دیکھی جائے گی کہ قبر جو ہے وہ ہے ایسی کہ بغیر تابوت کے اس میں اس کو دفنایا نہیں جا سکے گا, تو پھر اس کے اندر دفنایا جا سکے گا.
ٹھیک, انشاءاللہ سوجل باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے, عمل کروانا ہے. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سنت کے مطابق قبر کا سائز کیا ہونا چاہیے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی, اگلی کال.
اگر نماز پڑھنے والی جو لکڑی کی چوکی ہوتی ہے جسے بولتے ہیں, اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کیا جائے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی, اگلی کال.
میں شعیب اتاری بات کر رہا ہوں گلگت بلتستان سے. میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ موضوع پر مسا کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کا شریف مسئلہ بیان کر دیں.
انشاءاللہ اس کرتے ہیں. اگرچہ اس پر بات تو ہو گئی لیکن پھر بھی سنت یعنی قبر کا جو سائز ہے سنت کے مطابق کیا ہے؟
بتا دیا کہ جو لمبائی اور گہرائی جو ہونی چاہیے یہ دونوں انسانی قد کے برابر ہونی چاہیے, اور جو چوڑائی ہے وہ آدھے قد تک ہونی چاہیے.
صحیح.
اور متوسط یہ ہے کہ کم از کم سینے تک اس کی گہرائی ہونی چاہیے.
ٹھیک.
تو یہ بتایا جا چکا ہے کہ لمبائی اور گہرائی جو ہے وہ پورے قد کی ہو, یہی بہتر طریقہ کار ہے, اور چوڑائی جو ہے وہ آدھے قد کے برابر ہو.
ٹھیک. نماز پڑھنے والا اگر لکڑی کی چوکی پر بیٹھا ہے, واللہ اعلم یہ اسی طرح کا شاید ہوگا ان کا, وہ اگر ٹوٹ جاتی ہے
نماز کی چوکی ٹوٹ گئی, ویسے بیٹھنے کا نہیں کہہ رہے یعنی پڑھتے تو اس پہ نماز اور وہ چوکی ٹوٹ گئی تو کیا کریں؟ تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ ایسی تو بابرکت ہو ہی چکی ہوگی, اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پہ نمازیں پڑھی ہیں.
صحیح.
تو جو جگہ زمین کے بارے میں تو یہ موجود ہے کہ کل بروز, بلکہ ایسا موجود ہے کہ زمین کے ایک حصے دوسرے حصے کے اوپر فخر کرتے ہیں.
صحیح.
اور بتاتے ہیں اپنے اوپر کوئی نیک عمل ہوا ہو, تو اسی طرح امید ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ان کے لیے گواہ بنیں گی نماز کے لیے. تو اس چوکی کا جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اس کو بیچنا چاہیں, کسی اور جگہ استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں, دروازے میں لگانا چاہیں, کسی اور کو دینا چاہیں, تو تمام چیزوں کا اختیار ہے, اس کا کوئی الگ سے حکم نہیں ہے. اپنی چیزیں ان کی اس کے ساتھ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. لیکن بعضوں کا سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کی چیزوں کو.
ہاں تو ٹھیک ہے, بیچ سکتے ہیں, اس کو بیچ دیں, کسی کو دینا چاہیں غریب کو دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں.
ٹھیک ہے. موضوع پر مسحہ کا کیا حکم ہے؟ موسم بھی آ رہا ہے سردیوں کا.
موضوع پر مسحہ کا حکم یعنی موضوع کی موزے جو ہیں چمڑے کے ہونے چاہیے.
صحیح.
چمڑے کے موزے ہوں یا کم از کم اس کا جو تلا ہو وہ چمڑے کا ہونا چاہیے, اور دبیز ایسا ہونا چاہیے کہ پانی اس پہ نہ پہنچے, اور اس سے ٹخنے آپ کے چھپے ہوئے ہوں, اتنا بڑا ہو کہ وہ چلنے میں جو ہے وہ کھلے نہ.
صحیح.
ٹھیک ہے. تو یہ شرائط ہیں موزے کی جو جس کے اوپر مسا ہوگا. یہ عام جو ہمارے یہاں جرابیں پہنی جاتی ہیں نائلون وغیرہ کی یا اس طرح کی جو کپڑے کی ہوتی ہیں ان کے اوپر مسا نہیں ہو سکتا.
صحیح.
تو یہ پہنیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر مسا کر سکتے ہیں, یعنی پاؤں دھو کر جو ہے یا وضو کر کے آپ نے پاؤں داخل کیے اس کے اندر, اور اس کے بعد اگر کسی کا جو شہر میں رہتا ہے اپنے گھر میں ہے مقیم ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایک دن اور ایک رات اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ پاؤں دھونے کی جگہ اس کے اوپر مسا کر سکتا ہے, اور اگر مسافر ہے تو اس کو 3 دن اور 3 رات تک اس بات کی اجازت ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. تو اس صورت میں باقی تو تمام اعضاء کو دھوئے گا لیکن پاؤں کے اوپر جو موزے پہنے ہوئے ہیں یعنی جو شرائط کے ساتھ موزے ہیں ان کے اوپر وہ مسا کر سکتا ہے.
مدی چل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل اس پر پورا ایک سلسلہ ہم نے کیا تھا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, یعنی موزوں کے حوالے سے پورا بیان کیا گیا تھا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہیں, موجہ جو موزے ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, تو وہاں جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. آئیے آپ کی کالز کو مزید شامل کرتے ہیں.
حضور, میرا نام ذاکر حسین اپاری ہے, میرا تعلق پنجاب بہاول نگر سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو ورثہ میں سے کس کا زیادہ حق ہے کہ وہ میت کو قبر میں اتارے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. میت کو قبر میں اتارنے کا زیادہ حقدار کون ہے اس حوالے سے ارشاد فرمائیں.
دیکھیں, میت اگر عورت کی ہے تو اس کے محارم ہی اس کو اتاریں گے.
صحیح.
ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو دیگر رشتہ دار وہ اتاریں گے, اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو جو نیک پرہیزگار لوگ ہیں وہ اس کی میت کو قبر کے اندر اتاریں گے. اور جہاں تک رہا مرد کا جنازہ, مرد کی جو میت ہے اس کو اتارنا, تو اس میں بھی حق تو زیادہ تر گھر والوں ہی کا بنتا ہے.
صحیح.
لیکن چونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ہے جتنی زیادہ برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے, تو اگر سادات موجود ہیں, علماء موجود ہیں, تو ان کے ذریعے کم از کم ان میں سے ایک آدھے کو شامل کر کے جو ہے وہ میت کو قبر میں اتروانا چاہیے تاکہ ان کی برکت جو ہے وہ اس میت کو حاصل ہو سکے.
ایسا عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ نیک بندہ ہی مطلب قبر میں اتارے.
ہاں, تو اچھی بات ہے کہ ان کے ذریعے اتروائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا.
ٹھیک. اچھا, قبروں سے متعلق ہمارا چل رہا تھا, پکی قبر جو بنائی جاتی ہے, جیسے آج کل آپ دیکھیں قبرستان کے اندر جو پکی قبریں ہی تقریباً نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو اس کا شرعی حکم کیا ہوگا؟
دیکھیں, پکی قبر جو ہے ایک تو ہوتی ہے قبر اندر سے پکی, وہ جگہ کے جہاں میت کا جسم مس ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے.
ایسی جگہ کو تو پکی نہیں بنانا چاہیے.
صحیح.
ایسی جگہ کو پکا, اگر مثال کے طور پہ قبر ایسی ہے کہ وہ ضروری ہو گیا وہاں پہ اینٹیں لگانا, تو اب اس پہ بھی حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر مٹی جو ہے وہ لیپ دی جائے.
صحیح.
ٹھیک ہے، تاکہ مٹی اس کے ساتھ رہے، پکی بھی ظاہر سی بات ہے آگ کے اندر پکی بھی ہوگی، تو میت کے ساتھ آگ کا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے. باقی رہا اوپر سے پکا کرنا، تو اوپر سے چاہیں تو قبر کو پکا کر سکتے ہیں، لیکن کچا ہی رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. کوہان نما جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اس انداز کے اندر یہ ہوگی تو زیادہ اچھا ہے. عمومی طور پہ ہمارے یہاں جو ارد گرد باؤنڈری ہوتی ہے نا، وہ سنگ مرمر کی یا کسی اور کی بنا دی جاتی ہے، پکا کر دی جاتی ہے، درمیان میں اس کو کچا ہی رہنے دیتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو بعض اوقات اس کو بالکل چوڑا کر دیتے، یعنی سلیب بنا دیتے ہیں اس کا بالکل، کہ اس کی کوہان نما نہیں رہتا، وہ کوہان نما ہی رہنے دیں، اور سائڈوں پہ بھلے آپ کسی وجہ سے بھی بنا دیں، اس کی اجازت موجود ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. مدی شیل کے ناظرین، بہت اہم یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے، ہر ایک کو اس سے واسطہ بھی پڑتا ہے، اس کا نہیں ہے اس کا پڑھنے والا ہے، تو لہٰذا یہ بڑا حساس موضوع ہے، اس کو سیکھیں گے، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کے مواقع پر بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں سلسلے کے آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ مزید معلومات اس حوالے سے آپ کو حاصل ہوگی. اچھا، یہ ارشاد فرمائے کہ اب قبر بند کر دی اور دفنا دیا، سب کچھ سلسلہ ہو گیا، فاتحہ وغیرہ کے حوالے سے کیا حکم ہے، اذان بھی دی جاتی ہے، اس حوالے سے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ بعض لوگ اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں تھا اور تابعین کے دور میں ایسا نہیں تھا، اب یہ نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
دیکھیں، جو فاتحہ وغیرہ ہے یہ چیزیں تو اپنی کسی نہ کسی طریقے سے موجود تھیں. قبر کے پاس بیٹھ کے تکبیر پڑھنا اور اس کے لیے دعا کرنا، یہ تو احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے استغفار کا حکم دیا اور کہا کہ ابھی اس کا امتحان ہونے لگا، پھر اس کے بعد تلقین کا حکم موجود ہے. یہ چیزیں تو موجود ہیں. جہاں تک رہا اذان کا معاملہ، تو اذان دینا بھی اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے، جو دے گا اس کے لیے فائدے مند ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں. پہلی بات تو یہ کہنا کہ اذان جو ہے وہ صحابہ کے دور کے اندر اس طرح قبر پر نہیں دی جاتی تھی. دیکھیں، یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے، جو اس طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں ذہنوں کے اندر کہ جو چیز صحابہ کے دور میں نہیں ہے وہ کرنا ہی ناجائز ہو جاتا ہے.
صحیح.
ایسا نہیں ہے. ہم نے کئی دفعہ اپنے سلسلوں کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها. یہ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے کہ جو شخص اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس اچھے کام کا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو جو اس پر عمل کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان عمل کرنے والوں کو ثواب دے گا، اور اس بندے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا جس نے وہ اچھا کام ایجاد کیا.
ٹھیک.
یہ جو حدیث پاک ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے، اس بدعت سے مراد جو ہے یہ بدعت وہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، جو شریعت مطہرہ کے اصولوں کے خلاف ہو. اب جہاں تک رہا اذان کا معاملہ، تو اذان بہت سارے مقامات پر دینے کی کتابوں کے اندر صراحت موجود ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی جس طرح اذان کان میں دینا، یہ تو سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جنات کے اثر کے وقت، وباؤں کے آنے کے وقت، مختلف اوقات کے اندر جو ہے وہ اذان دینے کے تذکرے موجود ہیں. ان میں سے بہت سارے مقام وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام علی مردوان کے دور کے اندر نہیں ہوا کرتے تھے، اور یہ ابھی نہیں، کافی پہلے علماء اس بات کو لکھ کے جا چکے ہیں، یعنی آج سے سینکڑوں سال پہلے اس بات کو علماء نے لکھا ہے کہ ان مواقع پر جو ہے وہ آپ اذان دے سکتے ہیں.
صحیح.
اب رہا قبر پر اذان دینے کا معاملہ، تو دیکھیے کہ اذان جو ہے اس کے فائدے بہت سارے ہیں.
صحیح.
اذان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے کبھی بھی، تو اذان کی وجہ سے شیطان دور بھاگتا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ گوز مارتا ہوا روحا کے مقام تک جاتا ہے.
صحیح.
بہت دور تک چلا جاتا ہے. تو شیطان اذان کی آواز سے دور بھاگتا ہے. اور قبر جو ہے یہ آخری مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر آ کے شیطان جو ہے وہ بھگانے کی کوشش کرتا ہے. سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے، آپ کا قول جو ہے یہ نوادر الاصول کے اندر نقل کیا گیا ہے، کہ جب بندے سے قبر کے اندر سوال ہوتا ہے کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو اس وقت بھی شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ مجھے کہہ دے،
استغفر اللہ
میں ہوں. وہاں پر بھی بھگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قبر کے پاس بیٹھ کے تکبیر کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا، تسبیح کہنا، یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے. تو وہ فائدہ مند تھا، جبھی تو ہوا نا. اسی طرح قبر کے پر اذان دینا یہ مسلمان کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے. تو یہ کہنا کہ صحابہ کرام علی مردوان کے دور کے اندر نہیں تھا، یہ بات اس لحاظ سے کہ اب درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے.
صحیح.
کہ صحابہ کے دور میں نہیں تو اب بھی نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. بہت سارے کام، پچاسوں کام ہیں کہ جو صحابہ کے دور میں نہیں ہوتے
آج ہو رہے ہیں.
آج ہو رہے ہیں. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، ہمارے فقہ حنفی کے اندر یہ حکم ہے کہ زبان سے نیت کی جائے.
صحیح.
ہم نیت کرتے ہیں نا زبان سے کہ میں آج کی نماز فجر جو ہے وہ دو رکعت فرض ادا کرتا ہوں.
ٹھیک.
بدعت لکھا علماء نے اس کو.
ٹھیک.
لیکن اس کے ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ بدعت مستحسنہ ہے, اچھی بدعت ہے. صحیح. اچھی بات ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے بندہ اپنی نیت کو حاضر کرنے پر قادر ہو جاتا.
صحیح.
ہے تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں کہ جو صحابہ کے دور میں نہیں ہوا کرتے تھے.
جیسے اس آج ہمارے کرنے لوگ جہاز پہ گئے تو کس صحابی نے,
ٹھیک ہے وہ اس طرح گئے لیکن وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دنیاوی مثال ہے. ٹھیک ہے دنیاوی مثال ہے لیکن ہے تو نئی چیز نا,
نئی چیز ہے,
کام تو نیک کر رہے ہیں نا آپ. تو احادیث طیبہ کا درس دینا جس انداز میں ہم دیتے ہیں, جو انداز ہم نے اپنایا بھائی, یہ صحابہ کے دور کے اندر نہیں تھا. صحیح. لیکن یہ جائز ہے.
صحیح.
اس لیے جائز ہے کہ شریعت مطہرہ کے کسی اصول سے یہ ٹکراتا نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے لہذا یہ کرنا درست ہے. اب میں کہاں اس کی تفصیل کے اندر جاؤں کہ کس کس نے بدعت کی پانچ قسمیں کی ہوئی ہیں.
صحیح.
یعنی بڑی پرانی کتابوں کے اندر اور بعد والی کئی کتابوں, ایسے افراد کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے جو ان چیزوں کا منع کرتے ہیں. عربی میں وہ باتیں موجود ہیں کہ بدعت کی انہوں نے پانچ قسمیں کی ہوئی ہیں, جس میں سے ایک بدعت مستحسنہ ہے, اچھی بدعت ہے. بدعت کو لوگ علماء نے واجب لکھا کہ وہ واجب بھی ہے. بعض صورتوں کے اندر صرف و نحو کا سیکھنا جس سے آپ قرآن و حدیث سیکھ سکتے ہیں, تو اس کو واجب علماء نے قرار دیا کہ بدعت واجب ہے, سیکھنا ضروری ہے اس کو. تو یہ بدعت کا لفظ جو ہے نا, یہ جو ناپسندیدہ انداز میں استعمال ہوتا ہے, یہ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جو بدعت مکروہ ہے.
صحیح.
وہ بدعت کے جو قرآن و حدیث کے شریعت مطہرہ کے خلاف ہے وہاں اس کی ممانعت ہے, ورنہ وہ بدعت کے جو قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے ہرگز ہرگز ایسے نئے کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے.
مدنی چینل کے ناظرین, بہت مفصل جواب اس حوالے سے ہمیں مل گیا کہ دفنانے کے بعد جو اذان دی جاتی ہے اس کی کس قدر اہمیت ہے, اور اس شیطانی وسوسے کو نہ پالا جائے کہ صحابہ کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا, اب یہ جو ہے رائج کیا جا رہا ہے. بات یہی ہے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے, تم میں سے جس سے ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے تو اسے چاہیے کہ اس کو وہ فائدہ پہنچائے. تو یہ بھی ایک اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے والی بات ہے کہ وہ قبر کے اندر ہے, جب ہم اسے اذان دے رہے ہیں تو شیطان مطلب بہت دور تک مطلب چلا جاتا ہے. تو یہ ایک فائدہ پہنچانے والی بات ہے.
ایسی بات ہے.
اور آج ہم کسی کو فائدہ پہنچائیں گے تو کل ہمیں
فائدہ پہنچے گا.
اسی لیے جتنا ہو سکے اپنے مسلمان بھائی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کے لیے دعائے مغفرت اس طرح کے فوائد کی ترکیب کی جائے. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں.
میرا نام سولہ تنی پتاری ہے, میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم قبر میت کے ساتھ کیا ہم پھولوں کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہم میت کے ساتھ اندر ڈال سکتے ہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کون؟
محمد حسین عطاری یو کے سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں جب سوالات کیے جاتے ہیں تو کیا وہ سوالات کرنے کے لیے اس کی روح لٹائی جاتی ہیں یا اس کے جسم سے سوال کیے جاتے ہیں؟
بہت پیارا سوال ہے آپ کا, انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم جماعت جب ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہم امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ سکتے ہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ساتھ ہی یہ میں جو عرض کروں گا آپ سے اس میں یہ بھی ایڈ کر لیتا ہوں, قبر جب ہم مردے کو رکھتے ہیں, میت کو رکھتے ہیں قبر میں, تو مختلف چیزیں بعض اوقات ڈالتے ہیں نا.
صحیح ہے.
کوئی لکوڈ بھی اس میں چھڑکا جاتا ہے, بعض اوقات تبرکات بھی رکھے جاتے ہیں, تو کیا پھول وغیرہ بھی اندر ڈال سکتے ہیں؟
دیکھیں تبرکات تو ڈالنا یہ صحابہ کرام علی مردوان سے ثابت ہے, مختلف قسم کے تبرکات صحابہ کرام علی مردوان نے, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے, اسی طرح سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ ان افراد نے اپنی اپنی قبروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات رکھوائے تھے. تو جہاں تک رہا پھولوں کی پتیوں کا ڈالنا, تو یہ مسلمانوں میں اس کا عمومی طور پہ رواج نہیں ہے اور نہ بظاہر اس کا کوئی فائدہ بھی نظر آتا نہیں ہے کہ اس کو ڈالا جائے. اگر ڈالے گا تو کوئی ناجائز بھی سمجھ نہیں آتا کہ اس کو ہم ناجائز کہیں, لیکن عمومی طور پہ جو پھولوں کی پتیاں جو ڈالنا ہے وہ مسلمانوں میں رواج قبر کے اوپر ڈالنا ہے.
صحیح.
تو بہتر یہی ہے کہ آپ قبر کے اوپر ڈالیں, اسی میں بہتری ہے تاکہ اس کا میت کو فائدہ ہوتا رہے.
ٹھیک ہے. اور تبرکات وغیرہ جسے شجرا اور اس طرح,
بالکل بالکل, یعنی وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ قبلے کی طرف تھوڑا سا تاک بنا دیں, کھود کر کھڑکی نما بنا دیں, قبلے کی طرف چھوٹی سی جگہ بنا لیں, کھود لیں تھوڑا سا, اور اس کے اندر جو ہے ان چیزوں کو پنی وغیرہ کے اندر ڈال کے رکھ دیں.
ٹھیک. بڑا پیارا ایک سوال تھا کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو سوال جو کیے جاتے ہیں وہ اس کے جسم سے ہوتے ہیں یا اس کی روح سے ہوتے ہیں؟
جی اصل میں دیکھیں جب روح نکلتی ہے تو اولاً فرشتے اس کو لے کے اوپر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف. اب وہ نیک ہوتی ہے یا بد ہوتی ہے, دونوں اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں. نیک ہوتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ساتوں آسمان سے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے یعنی جو بھی گفتگو کی جگہ ہے وہاں پر اس کو پیش کیا جاتا ہے. پھر وہ نیک ہوتی ہے تو اس کی روح کو دوبارہ لٹا کے اس کے جسم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے, پھر اس سے جو ہے وہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور بد ہوتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہی نہیں ہیں, اس کی کب روح بھی جو ہے وہ لوٹائی جاتی ہے, اور سوال جواب جسم اور روح دونوں سے ہوتے ہیں. پھر اس کی روح کے مختلف مقامات ہوتے ہیں رہنے کے.
جماعت کے اندر جیسے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو سورہ فاتحہ وغیرہ امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟
امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے تو جو ہمارا مذہب ہے مذہب حنفی جو ہے احناف کے نزدیک جو ہے وہ امام کے پیچھے قراءت کی اجازت نہیں ہے, تلاوت کی اجازت نہیں ہے. قیام کی حالت میں جب امام چاہے بلند آواز سے قراءت کر رہا ہو چاہے آہستہ آواز میں قراءت کر رہا ہو, دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ نہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے نہ کوئی دوسری صورت پڑھیں گے, خاموش رہیں گے. بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت سنیں گے, آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہے تو خاموش رہیں گے. امام کے پیچھے تلاوت کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک. اچھا, جس طرح ابھی یہ سوال تھا کہ سوالات قبر جو ہیں وہ روح سے ہوتے ہیں یا جسم سے ہوتے ہیں,
جی
تو اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے.
آمین.
عذاب کی جو صورتیں ہیں اور ثواب کی, وہ قبر یعنی جسم کے ساتھ ہیں یا روح کے ساتھ ہیں؟
جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتی ہیں. عذاب بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح جو نعمتیں بندے پر کی جاتی ہیں قبر کے اندر وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف روح کے اوپر ہو یا صرف جسم کے اوپر ہو, بلکہ عذاب قبر بھی اور ثواب قبر یعنی جو اس کو نعمتیں ملیں گی وہ دونوں کی دونوں جو ہے جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتی ہیں.
ٹھیک. اس طرح روحیں جو ہوتی ہیں وہ کہاں رہتی ہیں, اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں.
روحیں جو رہتی ہیں یہ کفار کا الگ مسئلہ ہے, مسلمانوں کا الگ مسئلہ ہے. مسلمان کی جیسے جیسے مقام و مرتبے ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کی روحیں رہتی ہیں. بعض کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ اس قبر پر ہی رہتی ہیں جہاں اس کو دفنایا گیا ہے.
صحیح.
بعض کا مرتبہ کچھ بڑا ہوتا ہے تو ان کی روح جو ہے وہ جو زمزم کا کنواں ہے وہاں پر رہتی ہیں.
صحیح.
یہ بھی ثابت ہے. اور بعض کی روحیں جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان رہتی ہیں, جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں. بعض کی پہلے آسمان کے پر, بعض کی دوسرے پر, یوں ہی مرتبے کے حساب سے ساتویں آسمان پر رہتی ہیں. اور بعض کی روحیں جو ہیں عرش کے نیچے کچھ کندیلیں بنی ہوئی ہیں اس کے اندر رہتی ہیں.
سبحان.
اور بعض کی اس سے بھی اوپر رہتی ہیں, اعلیٰ علیین کے اندر رہتی ہیں. تو یوں ان کے مقام و مرتبے ہیں, لیکن کہیں بھی رہیں ان کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ اپنے جسم کے ساتھ رہتا ہے. قبر کے اندر جسم کے ساتھ رہتا ہے. جب بھی کوئی آتا ہے قبر پر تو یہ روحیں یہ جسم جو ہے اس آنے والے کو قبر پر پہچان لیتی ہیں.
صحیح. اچھا, ایسا بھی ہے کہ شب جمعہ, شب برات اور اسی طرح کی جو خاص اس میں گھروں پر؟
جی بالکل. یعنی یہ فتاوی رضویہ میں مختلف کتابوں کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ ایسے چند دن ہیں, شب جمعہ ہو گیا, شب برات وغیرہ ہو گئی, تو اس میں روحیں جو ہیں یہ اپنے گھر والوں کے پاس آتی ہیں, انہیں ندا کرتی ہیں تاکہ ان کو ایصال ثواب کیا جائے. تو ان دنوں میں خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے ایصال ثواب کا. ویسے تو کرتے ہی رہنا چاہیے, جو بھی آپ نیک کام کریں اپنے مرحومین کو, تمام مسلمانوں کو جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہنچا دیا اگر, یہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن خاص ان دنوں کے اندر شب برات ہو گیا, پیر کا دن ہو گیا, جمعرات کا دن ہو گیا, جمعے کا دن ہو, ان میں جو ہے وہ خاص اہتمام کرنا چاہیے.
صحیح. اچھا, اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جیسے زندگی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں, اب ظاہر قبر میں جانا ہے, قبر کے سوالات اور پورا ایک مطلب آخرت تک ایک طویل سفر ہے, اس کی تیاری کے حوالے سے, پھر لین دین کے معاملات ہیں, قرض کے معاملات ہیں, وصیت کے معاملات ہیں, تو اس حوالے سے کیا مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول دیں گے؟ وصیت کرنا بھی سنت ہے, اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس حوالے سے
دیکھیں, وصیت تو بہت عظیم سنت ہے کہ تین دن سے زیادہ کوئی وصیت کے بغیر رہے اس کو منع فرمایا گیا. وصیت اس کو کر دینی چاہیے اپنی, کچھ نہ کچھ وصیت وہ بیان کر دے کہ میرے مال کا یا میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اردو زبان میں امیر علیہ سنت کا جو مدنی وصیت نامہ ہے اس کو حاصل کر لیں.
صحیح.
اس میں دیکھ لیں, اس میں سے جو جو باتیں آپ اپنے لیے لے سکتے ہیں اس کے حساب سے آپ اپنا وصیت نامہ بنا لیں.
صحیح.
باقی رہا قبر و حشر کی تیاری کا معاملہ, تو دعوت اسلامی کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو سنتوں پر گامزن کر کے نیکی کی طرف لا کر جو ہے وہ قبر و حشر کی تیاری کرنا.
صحیح.
چونکہ ہم بھول چکے ہیں قبر و حشر کو, یعنی ہم عمومی طور پہ باتیں بھی کرتے ہیں, جیسے یہی سلسلہ ہم کر رہے ہیں.
صحیح.
حالانکہ یہ سلسلہ روتے روتے کرنا چاہیے. حقیقت بات یہ ہے کہ قبر کی یاد بندے کو آئے اور اس پر رقت طاری ہونی چاہیے کہ قبر وہ مقام ہے کہ جہاں پر بندے نے اکیلے رہنا ہے. اب پتہ نہیں کیا اس کا قبر کے اندر حال ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا
صحیح.
تو اس لیے قبر کی تیاری اور قبر کے حال سے جو ہے بندے کو غافل نہیں ہونا چاہیے. اس کا ذریعہ یہ ہے, طریقہ کار یہ ہے کہ صرف فارمیلٹی کے لیے نہیں بلکہ واقعی اپنے دل کے اندر قبر کا خوف پیدا کرنے کے لیے امیر علیہ سنت کے کچھ رسالے ہیں
صحیح.
ان کا مطالعہ کریں قیامت کے حوالے سے اور جو قبر کے حوالے سے, جیسے قبر والوں کی 25 حکایتیں ہیں, یہ ہو گیا قبر کی پہلی رات آپ کا بیان ہے, اس کا آپ اس کو
مردے کے صدمے ہیں,
مردے کے صدمے ہیں اس کو آپ سنیں, پل صراط کی دہشت, قیامت کا امتحان, قبر کا امتحان, یہ آپ اس توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ ان کو پڑھ کے آپ نے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنی ہے.
صحیح.
اگر اس چیز کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ حاصل ہوگا, اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا ذہن بنے گا کہ ہمیں قبر و آخرت کی تیاری یہ کرنی ہے.
مدی چل کے ناظرین, واقعی مفتی صاحب نے صحیح فرمایا کہ یہ سلسلہ مطلب اس انداز میں ہو کہ ایک کیفیت ہو, لیکن ظاہر ہے جس طرح کے بھی حالات ہیں, غفلت کا دور دورہ ہے, اور مطلب اس طرح کے واقعات, یعنی اگر آپ غور کریں تو آئے دن اموات کی ہم خبریں سنتے ہیں کہ سیلاب آیا, دھماکے ہوئے, یہ ہوا وہ ہوا, اور سینکڑوں لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں, لیکن ہماری قلبی کیفیت پہ کیا اثر پڑتا ہے ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے. تو لہٰذا آج کا سلسلہ جو کیا گیا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو مدنی پھول بیان کیے گئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بالخصوص ہم سب کو اپنی قبر کی, اپنی آخرت کی, اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دور میں دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے یہ قبر و آخرت کی تیاری کے حوالے سے معاون اور مددگار ہے. تو لہذا اس ماحول کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.